بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ذکر کی کچھ بات چل رہی تھی اور آج بظاہر آخری بیان ہے، تو اس میں حضرت کے دو ملفوظ ذکر کرتا ہوں اور اس کے بارے میں تھوڑی سی تشریح. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنے ذاکر بندوں میں شامل فرمائے. فرمایا کہ ذکر میں لطف و لذت کا حاصل ہونا ایک نعمت ہے اور نہ ہونا دوسری نعمت ہے. ذکر میں لطف آئے، لذت حاصل ہو، محبیت ہو جائے، انہماق ہو جائے اور مزہ آئے ذکر میں، فرمایا کہ ایک نعمت اور نہ ہونا دوسری نعمت، جس کا نام مجاہدہ ہے. یعنی اگر لطف نہیں آ رہا ذکر میں لیکن کیا جا رہا ہے انسان، تو اس میں مجاہدہ ہے. مجاہدے کے معنی محنت ہے، طبیعت تو نہیں چاہ رہی لیکن انسان لگا ہوا ہے لگانے. تو فرمایا کہ یہ جو ہے دوسرا مجاہدہ، یعنی لطف نہیں آ رہا نہیں کر رہا ہے، یہ اول انفع ہے، یہ اول سے انفع ہے، اس سے فائدہ جو ہے جب کہ لطف آ رہا ہو اس وقت ذکر کیا جائے گا، اس کا جتنا فائدہ ہوگا اس سے زیادہ فائدہ ہے اس صورت کا جب کہ لطف نہ آ رہا ہے نا. انفع اول سے انفع ہے، وہ الگ نہ ہو، لذت تو زیادہ نہیں آ رہی اس میں لیکن ناقیت اس کی زیادہ ہے. کیوں؟ دو بار وہی باتیں پھل بھی الگ کی تھی کہ دو باتیں مل گئی، ذکر بھی ہے الحمدللہ اور ساتھ ساتھ مشقت برداشت کرنا کرنے کا ثواب الگ ہے، مجاہدے کا ثواب الگ ہے. تو اس سے بتلانا حضرت یہ چاہتے ہیں کہ اس فکر پہ نہ پڑھو تو ذکر میں مزہ آئے، لذت آئے، یہ ہو وہ ہو، وقت آ جائے اور حال آ جائے. اور یہ جو جاہل صوفیوں نے نکالے ہیں نا خود سے، تو وہ یہی ہے کہ صاحب سارا کچھ اسی کو سمجھ لیا کہ ذکر کے دوران جناب معلوم ہوا کہ سودا سبق روشن ہو گئے اور مکہ مدینہ نظر آنے لگا اور جو ہے وقت آ گیا اور حال آ گیا. یہ کچھ مقصود نہیں، کچھ بھی مقصود نہیں. میں نے ایک پیر صاحب سے کتاب سے میں دیکھا کہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جو پیر اپنے مریدوں کو مکہ مکرمہ کی ہر نماز میں سیر نہ کرائے وہ پیر کہلانے کا مستحق ہے. ہر نماز میں وہ اس کو مکہ مکرمہ، مکہ مدینہ، مکہ مکرمہ کی زیارت کرائے قابل تھے. کچھ بھی نہیں، کچھ بھی حقیقت نہیں. یہ سب باتیں جو ہیں یہ تصوف سے اور طریق سے ناواقفیت کی دلیل ہے اور ناواقفیت کا نتیجہ ہے. حاصل تو بات تو وہ ہے جو حضرت والا ہوا تو کرنے کی بات کہ لگے رہو، اگر اس میں لطف آ گیا اللہ کی نعمت ہے شکر ادا کرو، اگر اس میں کوئی استغراق پیدا ہو گیا نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کا شکر ادا کرو، لیکن اگر نہیں ہوا تو الحمدللہ کہ راستے پر تو ہے، کام تو چل رہا ہے، ذکر تو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جلالہ کی یاد تو مصروفیت ہے، مزہ آئے یا نہ آئے؟ خدا نے حضرت والا بعض اوقات بڑی ذرافت کی باتیں کرتے تھے حضرت حکیم الامت قدر صلی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ سے گزر جاتے ہیں، ایک صاحب آئے اس کے ساتھ، تو کیا کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، مزہ نہیں آتا، ذکر کرتا ہوں، مزہ نہیں آتا، تو بڑا پریشان ہوں، اور تو فرمایا آپ سے مزہ تو مزید میں ہے، مزہ تو بھائی کہاں نماز میں مزہ کی تیار کرنے کی کوئی ایسا نہیں پڑے کہ نماز میں یا ذکر میں، سمجھے، مطلب یہ کہ یہ مزہ مقصود نہیں نماز کا، یہ تو مقصود تو اللہ تعالیٰ جلالہ کی عبادت ہے، اس کی بندگی ہے، اس کے حکم کے آگے سر جھکانا ہے، بس جب یہ ہو گیا الحمدللہ عمل حاصل ہو گیا، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں پڑے ہوئے مخلوق، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات عمل سے محروم رہ جاتے ہیں، بڑا سا یہ کہ دل لگے نہ لگے، مزہ آئے نہ آئے، دلی بے دلی ہر اس طرح بھی ہو، عمل نہ چھوڑو، عمل کرتے رہو، نماز ہو، روزہ ہو، نفلے ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، تسبیح ہو، کچھ ہو، عمل بذات خود مقصود ہے، کیفیات اور واردات مقصود نہیں، اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ہم سب کے دل میں بٹھا دے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے بھائی ایک بہت اہم بات حضرت نے ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ اتنے دنوں میں ذکر کا بھی تذکرہ ہوتا رہا ہے، تو اس کا تتمہ میں نے جب بات شروع کی تھی ذکر کی، تو عرض یہ کیا تھا کہ سارے طریق، سارے تصوف، ساری شریعت کا جو اصل منتہائے مقصود ہے وہ کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہو جانا، تعلق مع اللہ کی مضبوطی، یہ ہے سارا، سارے مجاہدات، ساری ریاضتیں، سارے سب کچھ اس کام کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، اور ذکر اس کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ ذکر کے بہت سے فوائد ہیں، دیکھو ایک فائدہ تو ذکر کا ظاہر ہے، یہ ہے کہ ذکر جتنا کرو گے اس کا ثواب ملے گا آخرت میں انشاءاللہ، ظاہر ہے یہ تو ہے منصوص فائدہ اس کا۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جتنا زیادہ ذکر کرو گے اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق میں اتنا ہی اضافہ ہوگا، اور وہ تعلق اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا، اور جب تعلق مضبوط ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو مزید اللہ کی بندگی کا جذبہ پیدا ہوگا، مزید بندگی توفیق ہوگی، اور اسی کا ایک غیر لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو۔ گناہ جو سرد ہوتے ہیں وہ درجہ تعلق مع اللہ کی کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کمزور ہے، ہے نہیں یا ہے تو کمزور ہے، تو گناہ سرد ہو رہے، اور جب اللہ جل جلالہ کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضوری حاصل ہے، تو اس صورت میں گناہ بھی یا نہیں ہوں گے یا بہت کم ہوں گے، اگر کبھی پاؤں پھسل گیا توبہ کی فوراً توفیق ہو جائے گی، سمجھ گئے نا؟ اور ہمارے حضرت والا تو یہ فرمایا کرتے تھے حضرت عارف قدر صلی اللہ تعالیٰ سے دو کہ ذکر جو ہے یہ انرجی ہے، توانائی ہے، جس کے ذریعے شیطان اور نفس سے مقابلہ آسان ہو جاتا ہے، جتنا زیادہ آدمی ذکر کرے گا تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شیطان اور نفس کے محرکات کا، کے تقاضوں کا سب کا مقابلہ کرنے کی قوت پیدا کرتا ہوں. یہ شیطان اور نفس ہی جو ہے نا جو انسان کو گناہوں پر ابھارتے ہیں، گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. تو جب ذکر کرنے والا بندہ ہے اس کے پاس ایک قوت ہے، ایک انرجی ہے، ایک توانائی ہے، تو شیطان سے بھی لڑنے کی، نفس سے بھی لڑنے کی، تو گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق ہو. یہ ہے فوائد ذکر کے. لیکن حضرت بڑی جو بات آگے فرما رہے ہیں وہ ذرا سن لیجیے کہ یہ فوائد ثواب تو ان شاء اللہ فوراً مل گیا، جو بھی ذکر کیا، سبحان اللہ پڑھا اس سے ثواب مل گیا، رحمۃ اللہ پڑھا اس سے ثواب مل گیا. لیکن یہ جو فوائد میں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہو جانا، گناہوں سے بچنے کے لیے طاقت اور توانائی کا پیدا ہو جانا، اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ ذکر کا اثر، یعنی یہ چیزیں جو میں نے بتائی، موقوف ہے تقلیل کلام، تقلیل اختلاف معلانام اور قلت تعلق اتفاق یا تعلقات پر. یعنی یہ فوائد پورے اگر حاصل ہوں گے تو کس طرح ہوں گے کہ ذکر کرو اور ذکر کے ساتھ ساتھ ان تین چیزوں کا اہتمام کرو. تقلیل کلام، بات زیادہ نہ کرو، فضول باتوں سے پرہیز کرو، زبان کو کم استعمال کرو. یہ سب تجربے کی باتیں فرما رہے ہیں، یہ کی علوم بتائیں گے جو ساری زندگی اسی اجڑ بن میں گزری ہے. تو وہ فرما رہے ہیں ذکر کا اگر فائدہ حاصل کرنا ہے اس دنیا میں، یعنی تعلق مع اللہ، یعنی گناہوں سے حفاظت، تو یہ کام کرو ذکر کے بعد، یہ ذکر کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو. یہاں تک فرمایا کہ ذکر کا اثر موقوف ہے اس پر، کیا؟ تقلیل کلام، ایک تو باتیں کم کرو، دوسرے تقلیل اختلاف مع الانام، لوگوں کے ساتھ میل جول بلا وجہ کا نہ پیدا کرو، جو ہیں بس ہیں، اپنے گھر والے ہیں ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کے جو حقوق ادا کرنے ہیں کرو، کوئی عزیز رشتہ دار ہے ان کے جو حقوق ادا کرنے ہیں کرو، لیکن تعلقات بڑھانے کی فکر نہ کرو. یہ تو آج کل ایک مستقل فن ہے، پبلک ریلیشن، سمجھے نا، جو آدمی اس کا اثر کمزور ہو اس کو بیچارے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی بدھو ہے، یہ پبلک ریلیشننگ کے اندر کمزور آدمی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر یہ مقصد حاصل کرنا ہے تو پبلک ریلیشننگ میں کمی کرنی ہو. کیا مانا کہ بلا وجہ تعلقات نہ بڑھاؤ، جو ہیں ان کو بھی قدر ضرورت کی حد تک محدود رکھو. یہ سب تجربے کی باتیں فرما رہے ہیں. باتیں کم کرو، لوگوں کے ساتھ میل جول کم کرو، یعنی ضرورت کی حد تک اس کو محدود رکھو، زیادہ اس کو پھیلاؤ نہیں. یہ جو مجلس آرائیاں ہوتی ہیں نا ہمارے یہاں، تو بیٹھے ہیں تو گپے ہانک رہے ہیں، یہ تو تعلقات زیادہ ہو گئے تو گپے بھی زیادہ ہانکی جائیں گی، مجلس بھی زیادہ منعقد ہوں گی، گپے بھی زیادہ ہانکی جائیں گی، اور جب وہ ہوں گی تو اکثر و بیشتر ان مجلسوں میں جھوٹ بھی نکل آئے گا، غیبت بھی ہو جائے گی، پتا نہیں خدا نے کیا کن کن بلاؤں میں گرفتاری ہوگی. اور کچھ نہیں تو کم سے کم فضول یاد تو ہے ہی، اور یہ فضولیات جو ہے کہ دل کی دنیا کو تباہ کر دینے والی، دل کی دنیا کو برباد کرنے والی. پیارا فرماتے ہیں کہ کس کا کرو، اور اسی کو پھر آگے ہوا قلت التفات یا تعلقات، یعنی اس میں ہوا میل جول کا کم کرنا، یہ تو ہے، یعنی بلا وجہ اپنے تعلقات بڑھاؤ مت. اللہ، اور ایک مستقل چیز حضرت نے فرمائی، قلت التفات الى تعلقات، یعنی جو تعلقات پہلے سے قائم ہیں، ہیں قائم، ماں باپ سے ہے، بہن بھائی سے ہے، بیوی بچوں سے ہے، دوست احباب سے ہے، جو قریب پڑوسیوں سے ہے، رشتہ داروں سے ہے، تعلقات تو ہیں، یہ پہلے سے ہیں. ان کے تعلقات کی طرف التفات میں کمی ہو. کیا معنی؟ کہ بس بھائی وقت ضرورت حقوق کی ادائیگی کی مقدار تک ان کو رکھو، اس سے آگے اس کو نہ نکالو. آگے اس طرح نکال کے کہ گویا بس ہر وقت اسی میں آدمی مگن ہے اور اسی میں لگا ہوا ہے، پھر تعلقات کے وہی وجہ سارائی ہو رہی ہے، فضولیات میں بیٹھکیں ہو رہی ہیں وغیرہ، ان تک اس طرف نہ لے جاؤ. ادائے حقوق کی حد تک اس کو محدود رکھو. جو حق ہے وہ ادا کرو. والدین کا حق ہے خدمت کرنا، کرو. بیوی بچوں کا حق ہے کہ ان کی ان کا نان نفقہ بھی دیا جائے اور ان کی دلداری بھی کی جائے، دلداری کی حد تک بھی ٹھیک ہے، وہ بھی حق ہے. لیکن ان تعلقات کی طرف التفات زیادہ نہ ہو. کیا مانا؟ کہ دل میں تو سمایا ہوا ہو ایک، دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے، یہ اور کسی کو دینے کی چیز نہیں. اب ان اور چیزوں اور لوگوں کو کیا دو؟ ان کو حقوق ادا کرو، ان سے معاملات رکھو، لیکن دل میں سوائی ہوئی تو ایک ہی ذات ہو. لہٰذا قلت التفات الى التعلقات، یہ تین چیزیں جب مل جائیں گی ذکر کے ساتھ تو اس کا پورا فائدہ حاصل ہوگا، یعنی اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ گناہوں سے حفاظت ہوگا. اب یہ جو قید بتا رہے ہیں اس کی مثال یوں سمجھو کہ یہ ذکر جو ہے نا، یہ ذکر ایک توانائی بخشنے والی چیز ہے، بے شک روح کو توانائی بخشتی ہے، اس کے اندر حرارت پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی حرارت پیدا کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اس کے جو اعضا ہے وہ غلط طرف نہ جائیں، نگاہ غلط جگہ نہ اٹھے، زبان غلط بات نہ نکالے، کان غلط بات نہ سنے. تو اس کی میں مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے اگر ایک کمرے میں ایئر کنڈیشنر لگایا ہوا آپ جی، ایئر کنڈیشنر لگایا ٹھنڈا کرنے کے لیے کمرے میں، اور کھڑکیاں کھول دی، دروازہ کھلا ہوا کھڑکیاں کھلی، تو ایئر کنڈیشنر تو بیچارہ اپنا کام کرے گا، ٹھنڈک لائے گا، لیکن کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک دروازہ بند نہ کرو، کھڑکیاں بند نہ کرو، ہے نا؟ تو اسی طرح ذکر جو ہے یہ تو بیچارہ اپنا کام کر رہا ہے، یہ ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، یہ حرارت پہنچا رہا ہے، ایمان کی حرارت پیدا کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، یہ اپنا کام تو کر رہا ہے، لیکن تمہاری کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، آنکھوں کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، زبان کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کان کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، یہ ناجائز کاموں کی طرف جا رہی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ کہ جو حرارت وہاں سے آ رہی ہے وہ کھڑکیوں سے باہر نکل رہی ہے. سمجھے نا؟ نتیجہ یہ کہ وجود ویسو کر دوں ہے، نفع نقصان سب برابر، نفع ٹوٹا برابر، جو نفع حاصل ہوا تھا ذکر سے وہ آپ نے باہر نکال دیا اس کے ذریعے. تو ذکر کا فائدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ یہ کھڑکیاں بھی بند ہوں، اور کھڑکیوں کے بند ہونے کا راستہ کیا ہے؟ یہ تقلیل خلاف باتیں ہی کم کرو تاکہ منہ سے غیبت نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ زیادہ بات کرو گے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے. تقلیل خلاف، اور لوگوں سے زیادہ ملے جلے، کیوں زیادہ سے ملے جلنے سے کیا ہوگا کہ हो सकता है कि उनसे कोई बात सुनने में आ जाए रिवत वगैरह की, रिवत के सुनने की गुनाह में उबला हो जाओ। हो सकता है कि उसमें गलत निकाह का गलत इस्तेमाल हो जाए, तो क्यों ज्यादा अपने आप को फितने में डाला, इस्तेमाल अनाम कम करो। और जो ताल्लुकात हैं भी उनको कदर जरूरत और कदर अदाए हक की तरफ महदूद और महदूद रखो, तो इंशाल्लाह ये खिड़कियां भी काबू में आ जाएंगी। और जो खिड़कियां काबू में आएंगी तो फिर जिक्र की जो हरारत है, उसकी जो तवानाई है, उसके जो अनवार हैं, उसके जो बरकत हैं, उसके नसीब अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक की जो मजबूती है, इंशाल्लाह वो हासिल हो। यह है काम करने का। अल्लाह तबारक व तआला तो फिर दोपहर सब सबको उसकी तौफीक अता करे। और भाई आखिर में अपने हजरत की बात फिर दोहरा दूं कि एक तो है जिक्र, जैसा मैंने बताया था बैठ के आदमी अस्माम का जिक्र करे वो तो है ही, करना ही चाहिए, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह तबारक व तआला से जिक्र का बेहतरीन की बेहतरीन का बेहतरीन तरीके दो हैं। एक शुक्र, दूसरे दुआ। क्या माना कि जब भी कोई अच्छी हालत आए, कोई चीज अच्छी लगे और खुशी हासिल हो, फरहत हासिल हो, फौरन अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने की आदत डाल। हमारे वाला फरमान मिसाल दिया करते थे कि हवा का झोंका चला, अच्छा लगा, तो अल्लाह का शुक्र है आपने हवा का। खाना सामने आया, अच्छा लगा, अल्लाह बलकर हमदुल्लाह। घर में दाखिल हुए, सबको आफियत से पाया, अल्लाह बलकर हमदुल्लाह। बच्चा खेलता हुआ अच्छा लग रहा है, प्यार आ रहा है, अल्लाह बलकर हमदुल्लाह। जो नेमतें सामने आ रही हैं उसको देखकर शुक्र अदा करने की रट लगाओ, रट लगाओ, चलते फिरते उठते बैठ। और ये ऐसी इबादत है कि किसी को पता नहीं चलेगा क्या इबादत तुमने कर। बाहर निकले घर से, कहीं जाना चाहते थे, सवारी चलते से मिल गई, ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ा, अल्लाह बड़ा कर बोला, या अल्लाह का शुक्र है सवारी जल्दी मिली, ज्यादा इंतजार नहीं करा। दिल दिल में आपने अल्लाह तआला का शुक्र अदा कर दिया। तो ये ऐसी इबादत है कि जिसका किसी को पता भी नहीं लगा और चुपके चुपके हर जाप पा गए। शुक्र की कसरत आदत डालने से होती है। जो भी अच्छी आदत सामने आए उसको अल्लाह तआला का शुक्र। दूसरे दुआ की कसरत, चलते फिरते उठते बैठते कुछ ना कुछ अल्लाह तआला से मांगते ही रहो, हर बात मांगो ले और मांगते रहो। याला कर जा रहा हूँ, अच्छे आलम पे पाऊं लोगों, याला दफ्तर जा रहा हूँ तो वहां पर कोई ऐसी हालत पेश ना आए कि जो तकलीफ दे हो, कोई मुदर्रिस है पढ़ा रहा है, याला मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मेरे सीना खोल दीजिए जो मैं सही तरीके से लोगों को पढ़ा सकूँ, समझ रहा है लोगों की अच्छी तरह आ जाए। पढ़ना तो तालिबे में पढ़ने जा रहा है, या अल्लाह मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अपनी रहमत से मुझे अच्छी तरह मुझे समझने की तौफीक अता फरमाइए, याद कर सके उधर से बताऊँ। बस सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी में अदब अदब पर इंसान की को जो हाजतें पिछाती हैं, उन सब हाजतों के वैसे हर हाजत के वक्त उससे पहले दुआ अल्लाह ताला से दिल दिल में दुआ करने का बता। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान को कसरत जिक्र की बरकत अदा करने के लिए और कसरत जिक्र तक पहुंचने के लिए बेहतरीन रास्ता है, आसान तरीन रास्ता है। इस आदत डालते हैं। और भाई आखिर में ये बात कि रमज़ान अब खत्म हो रहा है, पता नहीं एक दिन बाकी है या दो हैं, ज़्यादा दो दिन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में कैसे गए मुसलमान को कुछ ना कुछ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو جاتی ہے عبادت کرنے کی. نماز ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، نفلوں کی کسی کو توفیق ہو گئی، تلاوت کی توفیق ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، دعائیں مانگنے کی بھی توفیق ہو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ رمضان ختم ہوا تو شیطان کو کیسے رہائی ملی، تو حضرت بھی رہائی میں آ گئے اور یہ سوچا کہ بھائی اب تو رمضان تو گزار دیا جس طرح کو گزار دیا، اب اس کا پوری تلافی کرو رمضان کے بعد، خوب اللہ تلّے کرو. یہ بڑی زبردست ناانصافی اور بڑی ناحق تناسی کی بات ہے کہ رمضان کے بعد آدمی محسوس کرے کہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا. ارے بھائی، رمضان میں جو کام تم سے کرائے گئے تھے وہ تو کرائے ہی اس لیے گئے تھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور زیادہ مضبوط ہو، اور جب باہر نکلو تو تعلق اللہ کا ہتھیار لے کر نکلو، اس لیے کہا گیا تھا. تو میں سوچتا ہوں قرآن کریم نے جہاں رمضان المبارک کو کا ذکر فرمایا، رمضان المبارک کے 30 دن مکمل کرنے کا ذکر فرمایا اور نماز عید کا اشارہ فرمایا، وَلِتُكْبِرُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ ہم نے سب کچھ کیوں کرا رہے ہیں تمہارے سے؟ لِتُكْبِرُ الْعِدَّةَ، تاکہ گنتی پوری کر لو، 30 دن کی یا 29 دن کی گنتی پوری کر لو. اللہ، اب یہ بھی عجیب لفظ استعمال فرمایا، گنتی پوری کر لو. کیا مانا؟ ارے میاں، روزے کی حقیقت تو کیا رکھو گے تم؟ رمضان کی حقیقت کیا پہچانو گے؟ رمضان کے انوار و برکات سے کیا مستفید ہوگے؟ لیکن تم کتنی پیری کر لو، پوری کر لو. تمہارا کام یہ گنتی پوری کر لو، جیسے جیسے کر کے باقی ہم پر چھوڑ، باقی ہم پر چھوڑ. تم بول رہے تھا تم گنتی پوری کرو اور باقی کام ہمارا، سو بولی وانا اجتی، تم گنتی پوری کرو. ولی تو کم ڈر اللہ اعلیٰ مہادا کو، اور تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، جیسے کہ اس نے ہدایت کی ہے. عید کی نماز میں کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار ہو. یہی بات تو بھی کہہ رہا ہے، ادب ادب پر شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ. یہ تو کیسے رہا رمضان کا؟ اب سنو اس کے فوراً بعد کیا فرمایا، فوراً بعد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. کیا مانا؟ کہ رمضان سے نکلنے کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ ہم سے کہیں دور چلے گئے یا ہم تم سے دور چلے گئے، سمجھا؟ یہ نہیں کہ رمضان میں تو ہم تمہارے قریب تھے اور تم ہمارے قریب تھے، راز و نیاز ہو رہے تھے اور رمضان کے بعد جدائی ہو گئی، رمضان کے بعد ہم کہیں اور دور چلے گئے تم کہیں اور دور چلے گا. ارے نہیں نہیں، اذا سالك عبادی عنی، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کرے، فانی قریب، تمہیں ہر حال میں قریب ہوں تمہارے، جس طرح رمضان میں قریب تھا رمضان کے بعد بھی قریب ہوں تمہارے. اور مجیب دعوت الداعی اذا دعا، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے. یعنی یہ بات صرف رمضان کے خاص نہیں ہے کہ میں تمہاری پکار سنتا ہوں، تمہاری دعائیں سنتا ہوں، تمہاری حاجتیں پوری کرتا ہوں، بلکہ رمضان کے بعد مجیب دعوت الداعی اذا دعا. میں کہیں دور نہیں چلا گیا تمہارے سے، یہ فرما رہے اللہ تعالیٰ، رمضان کے بعد میں تم سے کہیں دور نہیں چلا گیا، اتنے قریب، اور تمہیں دعائیں بھی میں سنتا ہوں، اور جیسے رمضان میں سنتا تھا رمضان کے بعد بھی سنوں گا. البتہ کیا کرو، فلیستجیبو لی، فلیستجیبو لی، میں تو سنتا ہی ہوں تمہاری دعائیں، کتنی سنتا ہوں، رمضان میں بھی سنتا ہوں، رمضان کے بعد بھی سنتا ہوں، جب پکارتا ہوں، پکارتے ہو سنتا ہوں، تم بھی تو میری پکار سن لو، فلیستجیبو لی، تم بھی تو میری پکار سن لو، تم سے چند باتیں مانگی ہیں، تم تو سبھی کچھ مانگتے ہو، اپنی زندگی تم مانگتے ہو، اپنی صحت تم مانگتے ہو، رزق تم مانگتے ہو، اپنی صحت تم مانگتے ہو، اب خدا جانے کیا کچھ مانگتے ہو، سب کچھ مانگتے ہو، میں سب کچھ دیتا ہوں، تم بھی تو کچھ میری بات سن لو، پر یہ سجی بولی، تم سے تو میں جو چار چیزیں ہیں جو مانگی ہے نا، کہ ایمان لے آؤ مجھ پر، توحید کا اقرار کر لو، رسالت کا کر لو، آخرت کا کر لو، نماز پڑھ لیا کرو، پانچ وقت گناہ نہ کیا کرو، یہ سب باتیں کہی نا تمہارے سے، اس کو تم بھی مان لو میری، فلیستجیبو لی، جب میں مانتا ہوں تمہاری ہر بات تو تم بھی میری کچھ بات تو مان لو، ولیؤمنوا بی، اور ایمان رکھو میرے اوپر، لعلہم یشہدون، اس کے نتیجے میں تمہیں مکہ تمہاری ہدایت حاصل ہو جائے، تو ایسے تسلی کی بات فرما دیا رمضان کے ختم پر، فرمایا کہ میں تمہارے قریب ہوں، دور نہیں گیا، لہذا جو اس رمضان کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ رمضان کا جس کام کے لیے آیا تھا، لعلکم تتقون، اور جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کسی تعلق اللہ اس کی اس میں اضافہ ہونے کے بعد رمضان سے جب باہر نکلیں اور اپنی دنیا میں جائیں عملی دنیا میں، تو اس وقت میں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں اور گناہوں سے بچنے کی فکر کریں اور دعائیں اسی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اس یقین کے ساتھ مانگتے رہیں کہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حضرت سے سراب کی طرف اللہ تعالیٰ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اهدنا وسددنا وقنا شرور الفتن، اللهم اهدنا وسددنا وقنا شرور، اللهم اهدنا وسددنا وقنا شرور، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا كربا إلا نفسته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الراحمين، اللهم اجعلنا جميعا من التقاء رمضان، 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 اللهم يا ارحم الراحمين وفقنا لما تحب وترضى بالقول والفعل والعمل والنية والهدي انك على ذلك، اللهم ان قلوبنا ونواقينا وجوارحنا في يدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، فكن أنت ولينا، فكن أنت وحدينا، واهدنا إلى سواء السبيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمته.